بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے، سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ جوہری معاہدہ ایک مکمل بین الاقوامی دستاویز ہے اور اس پر دوبارہ مذاکرات کسی بھی صورتحال میں ناممکن ہیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء پر سعودی عرب کی وحشیانہ جارحیت میں دسیوں عام شہری شہید و زخمی ہو گئے۔ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل ناکارہ ہو گئی ہے اور وہ اپنے ارکان کے معاملات کو بھی حل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ جوہری معاہدہ ایک مکمل بین الاقوامی دستاویز ہے اور اس پر دوبارہ مذاکرات کسی بھی صورتحال میں ناممکن ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے العالم سے گفتگو کرتے ہوئے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ کے حالیہ اقدامات اور سرگرمیوں پر کہا کہ اس گروپ پانچ جمائیت کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے میں ایران کے مطالبات پر کم توجہ دی گئی۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے جوہری معاہدے کے حوالے سے امریکہ کی وعدہ خلافیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب ایران اپنے وعدوں پر مکمل طور پر عمل کر رہا ہے، امریکہ اور یورپ نے اقتصادی حوالے سے اپنے وعدوں پر تاحال عمل نہیں کیا ہے، جبکہ جوہری معاہدے کا اثر انو جائزہ لینے کی باتیں دراصل امریکی صدر کا وہم اور ان کی غلط سوچ کا نتیجہ ہے۔ علی شمخانی نے اس گفتگو میں ایران کے میزائل پروگرام اور توانائی کے بارے میں کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام ملکی سطح کا ہے اور تجربہ ہمیں 8 سالہ مقدس دفاع کے دوران ہوا کہ کس طرح جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ ایران کے حکام کا مشترکہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ ایران کے دفاعی اور میزائل پروگرام پر کسی بھی ملک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ علی شمخانی کا کہنا تھا کہ علاقے میں ایران کا کردار اور اقدامات کسی بھی طور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی نہیں ہیں اور امریکہ کی جانب سے ایران کے مثبت اقدامات کو غلط رنگ دینے کی کوششیں دراصل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی شکست کا نتیجہ ہیں، اس لیے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی دہشت گردی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے امریکیوں کے کئی اشروں کے نادرست اقدامات اور مختلف قسم کے دباؤ کا سامنا کیا ہے اور وہ امریکیوں کے بارے میں بڑا تجربہ رکھتی ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے اردن میں شام کی سرحد کے قریب امریکی فوجی اڈے میں تعینات امریکی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران مشرق وسطی میں اپنی فوجی برتری اور علاقے کی ایک برتر طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ علاقے میں امریکہ کے اتحادیوں کو مرعوب کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے فوجی جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھانے دے گا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے بدھ کے روز امریکی نائب صدر پینس کے بے بنیاد الزامات اور دشمنی برتنے پر کہا کہ امریکی نائب صدر کے جھوٹے اور من گھڑت دعووں کے برخلاف اسلامی جمہوریہ ایران کبھی جوہری ہتھیاروں کے حصول کے درپے نہیں رہا ہے اور ایران اور گروپ پانچ جمعیت کے درمیان طے شدہ ایٹمی معاہدے نے عالمی رائے عامہ کے لیے امریکیوں کے کئی اشروں کے دعوے جھوٹے ہونے کو بخوبی ثابت بھی کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ امریکی حکام نے اب اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف مہم میں ایران کے کردار اور عراق و شام کی قوموں کے ساتھ اس کی موجودگی ہی اس بات کا باعث بنی ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اور علاقائی اتحادیوں نے علاقے کے ملکوں کے بارے میں جو خواب دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ خلیج فارس اور مشرق وسطی میں خود ساختہ اور جھوٹے خطروں کے بارے میں امریکی حکام کی مسلسل لاحاصل کوشش کا مقصد علاقے میں غاصب سے ان حکومت کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے بدامنی اور عدم استحکام جاری رکھنا ہے، جبکہ غاصب سے ان حکومت کے مقابلے میں اسلامی ملکوں کے اتحاد کو روکنا اور علاقے کے مختلف ملکوں کو ہتھیاروں کی فروخت کے ذریعے اس غاصب حکومت کے ناجائز اقتصادی مفادات کو تحفظ فراہم کرنا بھی امریکی حکام کا اہم مقصد رہا ہے۔ جنوب مشرق ایران میں مکران کے ساحلی علاقوں میں ایرانی بحریہ کی یونٹوں نے فلیٹ مارچ کیا۔ ایران کی بحریہ کے مختلف یونٹوں کی جانب سے مکران کے سواحل پر یہ مارچ بدھ کی صبح ایران کے آرمی چیف کی موجودگی میں کیا گیا۔ اس موقع پر بیرونی ملکوں کے فوجی اتاشی بھی موجود تھے۔ ایران کے مسلح افواج کی محمد رسول اللہ مشترکہ بحری فوجی مشقوں میں مختلف قسم کے مقامی ہتھیاروں کا استعمال اور فوجی توانائی اور مہارتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایران کے مسلح افواج کی محمد رسول اللہ نامی 2 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں ایران کے جنوبی ساحلوں پر فلاخن میزائل لانچر بحری جہاز کے عرشے سے ایرانی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر حبیب اللہ سیاری کے یا رسول اللہ کے رمضیہ نعرے سے شروع ہوئی تھیں۔ محمد رسول اللہ نامی فوجی مشقوں کے دوسرے دن ایرانی بحریہ کے فلوٹنگ یونٹ نے کافی بلندی تک مار کرنے والے قدیر کروز میزائل سے فرضی دشمن کی بحری جنگی کشتی کو نشانہ بنایا اور بحیرۂ عمان میں فرضی دشمن کے بحری جنگی جہاز کو تباہ کر دیا۔ یہ دو روزہ فوجی مشقیں منگل کو ختم ہو گئیں۔ ایران کے مسلح افواج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ایڈمرل سیاری نے کہا کہ محمد رسول اللہ فوجی مشقیں دفاعی توانائی، تجربات اور مہارتوں میں اضافے اور علاقائی ممالک کے لیے امن و دوستی کے پیغام کی حامل ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا پر سعودی عرب کی وحشیانہ جارحیت میں 10 عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یمن کے دارالحکومت سنا کے شمال میں ایک علاقے کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ السفرا کے علاقے نشورہ پر کیا گیا۔ اس سے قبل منگل کی رات سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے صبح سعدہ پر شدید بمباری کی، جس میں کم از کم 22 عام شہری شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ صبح سعدہ میں سعودی اتحاد کے فوجیوں اور یمنی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے صبح البیضہ میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ کرائے کی فوجیوں کو شکست دے کر اہم پہاڑی سلسلے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اسلامی تحریک انصار اللہ نے صبح البیضہ میں سعودی عرب کے حمایت یافتہ کرائے کی فوجیوں کو شکست دے کر اہم پہاڑی سلسلے مرکوزہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ سعودی عرب کے جنگی طیاروں کے اس علاقے پر بمباری کے باوجود اہم پہاڑی سلسلے کا کنٹرول انصار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر سعودی عرب نے الجوف صوبے پر بمباری کی، جس میں یمن کے متعدد شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ 2018 مختلف فوجی شعبوں میں یمن کی پیش رفت کا سال ثابت ہوگا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان شرف لقمان نے کہا کہ 2018 میں یمن کی تینوں مسلح افواج کی توانائیوں میں نمایاں اضافہ ہوگا اور ہر شعبے میں فوجی توانائی کو مزید مضبوط و مستحکم بنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت میں مارچ 2015 سے یمن کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے، جس میں اب تک 30,000 سے زائد یمنی شہری شہید و زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے اس غریب عرب ملک کے جاری محاصرے کی وجہ سے اس ملک میں غذائی اشیاء کے علاوہ ادویات کی بھی شدید قلت ہے۔ اس وجہ سے بھی عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، جن میں اکثر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کا دباؤ نہ پہلے قبول کیا اور نہ اب قبول کریں گے۔ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچنے پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنی ایٹمی پالیسی امریکہ سے پوچھ کر نہیں بنائی اور نہ ہی ہمیں ان سے پوچھ کر ترمیم کرنی ہے۔ خواجہ آصف نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق ہے۔ امریکہ کا دباؤ نہ 1998 میں ایٹمی دھماکہ کرتے وقت قبول کیا اور نہ اب کریں گے۔ سامن علاقے خاص طور پر پاکستان کے لیے امریکی پالیسیوں کے حوالے سے پاکستان کے عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکہ آخر کیوں پاکستان پر اپنے دباؤ کو بڑھا رہا ہے اور علاقائی سطح پر امریکہ کی پالیسیوں کا مقصد کیا ہے؟ یہی سوال جو ہم نے پاکستان کے معروف عالم دین اور سابق سینیٹر حافظ حسین احمد سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو 70 سال ان کی آزادی کو ہو چکے ہیں، لیکن شروع سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ امریکی سامراج کی مرہون منت تھی، اور اب ان کے وہ اثرات جو انتہائی مہلک تھے اور ہیں، وہ اب پہلے صرف چند مذہبی جماعتوں کو یا در دل رکھنے والے افراد کو ان کا ادراک تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تمام طبقے اور تمام ادارے اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، بلکہ کروایا گیا انہیں امریکہ کا جو اس وقت ان کی پالیسی ہے کہ ہم نے امریکہ کے مفادات کے لیے جو کچھ کیا اس کا نقصان نہ صرف امت مسلمہ، اپنے ہمسایوں اور خود پاکستانی عوام کو درپیش ہے اور ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ہمسایوں اور ساتھ ساتھ جو مسلم ممالک ہیں ان تمام کے ساتھ روابط رکھنے ہوں گے، اور اپنی خارجہ پالیسی کو اس انداز میں اثر نو کا جائزہ لے کر مرتب کرنا ہوگا، تاکہ امت مسلمہ جو ایک قوت ہے اور بہت بڑی تعداد ہے، جن کے پاس ریسورسز، وسائل، تیل اور دیگر معدنیات ہیں، پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت وغیرہ یہ تمام چیزوں کو اگر آپ اجزا کریں گے لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اس وقت بیت المقدس کے حوالے سے جو انداز اسرائیل کو چودراہٹ کا اس خطے میں اور یہاں پر بھارت کو دینے کا جو امریکی صدر نے ایک اندیا دیا اور اعلان کیا ہے, اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ ہم متحد ہوں اور ہم امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے نکلیں اور اپنے او آئی سی کو جو آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے اور آخری دم لے رہا ہے اسے نکال کر فعال کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر امت مسلمہ اکٹھے ہو تو وہ اپنے اقوام متحدہ کے نیچ پر کوئی اپنا امم متحدہ ٹائپ کی کوئی چیز بنا کر اپنے کسی بھی جارحیت نہیں لیکن اپنے اور اپنے بھائیوں کے دفاع کے لیے مؤثر رول ادا کر سکتا ہے. روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, عراق میں جو کچھ ہوا, شام میں جو کچھ ہوا, یہ لمبی ایک داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام چیزوں کا سدباب ہو سکتا ہے بشرطے کہ ہم اپنے قبلے کو کا تعین کریں اور اپنے اختلافات کو ختم کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں.
ہندوستان کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے ریاستی حکومت کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی.
ہندوستان کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے جموں کشمیر میں امن کی برقراری کے لیے ریاستی حکومت کے ذریعے کیے جانے والے نئے اقدامات کا اعلان کیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ وزارت داخلہ نے 3685 طلبا اور ان نوجوانوں کو راحت دینے کے لیے جنہیں سیکورٹی فورسز پر پتھراؤ کی واردات میں حصہ لینے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا تھا جموں کشمیر کی حکومت کی معافی کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے. ریاستی حکومت نے گزشتہ سال 23 نومبر کو معافی کے منصوبے کا اعلان کیا تھا. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس قدم کا مقصد نوجوانوں اور طلباء کو مستقبل سازی کا ایک اور موقع فراہم کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کو پتھراؤ کے بقیہ معاملات پر نظر رسانی کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا مشورہ دیا گیا ہے. اس کمیٹی کی صدارت ایک اعلیٰ پولیس اہلکار کریں گے. وزیر داخلہ کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کا نظریہ یہ ہے کہ طلباء اور نوجوانوں کے خلاف غیر سنگین نوعیت کے پتھر بازی کے مقدمات واپس لیے جانے چاہیے تاکہ کسی نفسیاتی دباؤ کے بغیر انہیں اپنے مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم پر توجہ دینے کا موقع مل سکے. جموں کشمیر کی حکومت کو یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ خود سپردگی اور پھر سے بسانے کی نئی پالیسی وضع کرے تاکہ نوجوانوں کو اپنی تجارت شروع کرنے کے لیے مناسب ٹریننگ دی جائے اور اقتصادی بازسازی کو یقینی بنایا جا سکے. وزارت داخلہ نے جموں کشمیر کی حکومت کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ تارکین وطن, آوارہ وطن افراد اور علاقے میں مغربی پاکستان کے پناہ گزینوں کے مسائل و مشکلات کو دور کرنے کے لیے مشاورتی بورڈ قائم کرے. واضح رہے کہ جموں کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور پی جے پی کی مخلوط حکومت اقتدار میں ہے جن کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کو لے کر نظریاتی اختلاف بھی پایا جاتا ہے. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دہلی.
قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل ناکارہ ہو گئی اور وہ اپنے ارکان کے معاملات کو بھی حل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی. سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس اجلاس کے موقع پر ایک نشست سے خطاب کرتے ہوئے قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل ثانی کا کہنا تھا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے درمیان اختلافات ایک حقیقت ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اختلافات کو جنگ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے. قطر کے وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر خطے کے تمام ممالک کے پاس ایک دوسرے کے اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت کے احترام کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے, تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ان کا ملک اپنے اقتدار اعلیٰ پر کسی سے سودے بازی نہیں کرے گا. تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ بیت المقدس کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان پر عمل درآمد سے اسرائیل کی نابودی کا عمل شروع ہو جائے گا. فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کہنا تھا کہ جس طرح اعلان بالفور کے ذریعے اسرائیل قائم ہوا تھا, اسی طرح بیت المقدس کے بارے میں ٹرمپ کے اعلان سے اسرائیل نابود ہو جائے گا. انہوں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ تمام فلسطینیوں کی اپنی تاریخی سرزمین پر واپسی ہمارا اولین اور واحد ہدف ہے. اسماعیل ہنیہ نے واضح کیا کہ فلسطینی قیدیوں کا معاملہ بھی ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے اور ہم اس معاملے سے ہرگز چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ حماس کے سربراہ نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے دورے مقبوضہ فلسطین کو انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بیانات اور صہیونی حکومت کے فیصلے مسئلے فلسطین کے حوالے سے انتہائی تشویشناک ہیں۔ غاصب صہیونی فوجوں نے بیت المقدس اور غرب اردن کی فلسطینی آبادیوں پر حملے کر کے کم سے کم 20 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اغوا کیے جانے والے فلسطینیوں کو اسرائیلی فوجوں نے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ ایک اور اطلاع کے مطابق صہیونی فوجوں نے جنین کے علاقے واد برقین میں فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کیے۔ دوسری جانب ہزاروں فلسطینیوں نے امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے دورے مقبوضہ فلسطین کے خلاف مظاہرے کیے۔ فلسطینی شہری پچھلے کئی روز سے امریکی نائب صدر مائک پینس کے اس دورے اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، جس کا مقصد بیت المقدس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ لیبیا کے شہر بن غازی میں 2 کار بم دھماکوں میں کم از کم 33 افراد جاں بحق اور 50 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ریٹرز کی رپورٹ کے مطابق مشرقی لیبیا کے دوسرے بڑے شہر بن غازی میں 2 کار بم دھماکے ہوئے۔ پہلا دھماکہ اسمانی نامی علاقے میں بیت الرضوان مسجد کے قریب اس وقت ہوا جب لوگ نماز مغرب کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ دوسرا دھماکہ بن غازی میں پاسپورٹ آفس کے باہر ہوا، جس کی وجہ سے جانی نقصان میں اضافہ ہوا۔ دھماکے میں لیبیا کی وزارت اطلاعات کے اعلی اہلکار احمد الفیتوری بھی ہلاک ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کا تبصرہ۔
گزشتہ 2 دنوں کے دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 2 بار شام کا موضوع زیر بحث رہا۔ شام کے بحران کو شروع ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور خاص طور سے سلامتی کونسل کو بحران شام کا ایک اہم بازیگر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو کردار ادا کر رہی ہے، اس میں سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کے مفادات اور مطالبات کی پیروی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں پہلے فرانس نے شام میں ترکی کی فوجی کاروائیوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا، اور پھر منگل کی رات شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں روس کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ شام کے بارے میں پے در پے اجلاسوں کے انعقاد کی سب سے اہم وجہ اس ملک کی فوجی صورتحال اور اس سلسلے میں سیاسی مذاکرات کا یقینی ہونا ہے۔ ایسے عالم میں جب شامی فوج اور اس کے اتحادی داعش کی شکست کے بعد ادلب اور دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ دیگر علاقوں کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ترکی نے شمالی شام، خاص طور سے افرین کے علاقے میں شاخ زیتون نامی کاروائیاں شروع کر دی ہیں، جبکہ فرانس نے ترکی کی کاروائیوں کے بارے میں سلامتی کونسل کا اجلاس تک بلا لیا۔ تاہم اجلاس کے اختتام پر ترکی کی مذمت میں کوئی بیان جاری نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود منگل کی رات منعقد ہونے والے اجلاس میں، کہ جو شام کے بارے میں روس کی درخواست پر بلایا گیا تھا، شام اور روس کے خلاف مغربی طاقتوں کے سیاسی پروپیگنڈے سب سے زیادہ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی نمائندہ نکی ہیلی نے ایک بار پھر شامی حکومت پر کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ روس نے ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں تحقیق کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی۔ اگرچہ فرانس اور برطانیہ کے نمائندے نے امریکی نمائندے کی طرح کھل کر شامی اور روسی حکومتوں کی مذمت نہیں کی، تاہم ذیلی حمایت ضرور کی۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسیلی نیبینزیا نے امریکہ کے رویے کو متضاد قرار دیا، کہ جو مدعی بھی ہے اور الزام بھی لگا رہا ہے اور خود ہی قاضی بھی بنا ہوا ہے اور فیصلے بھی سنا رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے 3 مستقل مغربی ارکان کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طاقتیں فوجی میدان میں اپنی 7 سالہ ناکامیوں کی تلافی سیاسی معذوری اور سلامتی کونسل کو بطور سیاسی ہتھکنڈا استعمال کر کے کر رہی ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ شام کے بارے میں سوچی اجلاس آئندہ 29 اور 30 جنوری کو ہوگا، اس اجلاس کی کارکردگی میں خلل ڈالنے کے لیے تکراری موضوعات کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور کسی ثبوت کے بغیر شامی حکومت پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کرنے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس رویے سے پتہ چلتا ہے کہ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسیلی نیبینزیا کے بقول مغربی طاقتوں نے بحران شام کے سلسلے میں سلامتی کونسل کو تماشا بنا رکھا ہے۔ اس سیاسی کھیل کا ایک ثبوت یہ ہے کہ شام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے بار بار منعقد ہونے والے اجلاسوں میں بحران کے حل کے سلسلے میں کوئی انسان دوستانہ فیصلہ نہیں کیا گیا اور اس ملک کے عوام کی فوری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران کا تبصرہ سن رہے تھے، اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام نمنگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔